كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري أسوتنا، بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
ألف لام ميم، مغلوب هو غير رومي. عرب سے قریب ترین سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر. ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ بالا دست رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جیسے ماضی قریب تک گلوب پر دو سپر پاورز کی حکمرانی رہی ہے، امریکہ اور یو ایس ایس آر، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاورز تھیں، پرشیا اور روم. رومی عیسائی تھے اور پرشینز ایرانی آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. لہذا ایرانیوں کو ایک مناسبت قریش کے ساتھ تھی، پیگنز کے ساتھ تھی، مشرکین کے ساتھ تھی، اور رومیوں کے ایک مناسبت مسلمانوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے ماننے والے تھے، اور اسی طرح مسلمان بھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد، آپ کے مکہ مکرمہ ہی کے اندر قیام کے دوران ایک جنگ ہوئی رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان، اور یہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے علاقے جو ہے وہ لیتے رہتے تھے. کبھی اس نے اس کا علاقہ کچھ چھین لیا، پھر اس نے اس کا کچھ علاقہ جو ہے وہ چھین لیا، تو یہ ڈول جو ہے وہ اپ ڈاؤن حرکت کرتا رہتا تھا. تو ایک جنگ ہوئی، اس میں ایرانیوں نے رومیوں پر فتح پائی، تو اس پر قریش نے بغلیں بجائیں اور رسول اللہ اور صحابہ کرام کو ذرا تنگ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو وہ تمہارے سکے جو ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں اور ان قریب تم بھی ہارو گے. تو اس پر مسلمانوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور ایک انڈر پریشر وہ آئے، تو پھر یہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اس میں یہ خوشخبری دی گئی کہ اگرچہ اب قریب کے علاقے میں رومی مغلوب ہوئے ہیں، لیکن ان قریب اللہ کی مدد سے رومی غالب ہوں گے، فی بد اسی چند ہی سالوں میں. تو اس پر جس انسان کو قرآن مجید کی حقانیت پر جتنا یقین ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اس کے ریفرنس سے یقین کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ایمان کا لیول بہت اونچا تھا، زیادہ انہیں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ عنقریب رومی غالب ہوں گے، چونکہ قرآن مجید نے فرما دیا ہے. لہذا اس وقت تک چونکہ جوا حرام نہیں ہوا تھا، شرط حرام نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے قریش سے شرط لگا لی کچھ اونٹوں کی کہ شرط لگا لو رومی غالب آئیں گے. لیکن کچھ سال جو طے کیے، تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے تو قرآن مجید کے فرمان پر قسم کھا لی ہے اور میں نے ان پہ شرط لگا دی ہے قریش سے اتنے سال کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سال جو ہے وہ نو کر دو، اور اس تبدیلی پر جو مقدار ہے اونٹوں کی وہ بڑھا دو. تو حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس میں تبدیلی کی، اور جو اونٹوں کی تعداد تھی وہ بڑھا دی، اور واقعی اسی یعنی رینج کے اندر دوبارہ ایک جنگ ہوئی جس میں رومی فتح یاب ہوئے اور قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ تو دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں. یہ دنیاوی زندگی کے بھی دو ہیں, ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے. یعنی ظاہر و باطن سے مراد آپ سمجھیں کہ وہ بات کہ جو سورہ کہف کے آخر میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئی ہے کہ جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں پیش آ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ظاہر ہوتا ہے. اپیرنٹلی ایک بچے کا قتل ہو جانا والدین کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے, لیکن والدین کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی کے اندر کو خیر کر رہا ہے. وہ ملاحوں کی کشتی حضرت خضر نے ڈیمیج کر دی, بظاہر ان کا ایک نقصان تھا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نقصان سے اللہ تعالیٰ ان کو کتنے بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. تو دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک ظاہری زندگی ہے, لیکن اس زندگی کے بھی دو ہیں, ایک اس کا بھی ظاہر ہے اور ایک اس کا بھی باطن ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ تو دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض, کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے مابین ہے, الا بالحق واجل مسمى, مگر با مقصد اور ایک وقت مقرر تک. وینا کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون, اور یقیناً انسانوں کی عظیم اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا یہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ کانوا اشد منہم قوۃ, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وآثار الارض, اور انہوں نے زمین جوتی تھی, وعمروها, اور اس کو آباد کیا تھا, اکثر مما عمروها, کہیں زیادہ ان کے مقابلے میں انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا. وجاتهم رسلهم بالبینات, اور ان کے پاس بھی ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم, تو بٹوین دا لائنز کیا ہے, پھر بھی ان پر جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ تعالیٰ ان پر ہرگز زیادتی کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, اصل میں وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھیں انجام بہت برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. وکانوا بها یستہزئون, اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کا آغاز فرمایا, ثم یعیدہ, پھر وہی اسے دہرائے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس روز قیامت قائم ہوگی, یبلس المجرمون, مجرم مایوس ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء, تو نہ تو اس روز ان کے کوئی شریک ہوں گے سفارش میں. وکانوا بشرکائہم کافرین, بلکہ وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے بن جائیں گے. یوم تقوم الساعۃ, اور جس روز قیامت قائم ہوگی, یوم اذن یتفرقون, اس دن لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کے جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے, فہم فی روضۃ یحبرون, تو وہ خوش و خرم ایک باغ میں ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو بھی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں، پنشمنٹ میں حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو شام کے اوقات میں بھی اور صبح کے اوقات میں بھی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور سپہر کو بھی اور دوپہر کو بھی. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَهُوَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے. یہ پھر نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بات ختم کہاں پر ہوئی؟ آخرت کے تذکرے پر ہوئی. اب آ گیا جس کا انتظار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ وقتاً فوقتاً تو ہوتا ہی آیا، لیکن تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر، یعنی پورے تقریباً دو رکوعوں پر پھیلا ہوا، یکجا آپ کو سورہ روم کے اندر ملے گا. یعنی اللہ کی تعالیٰ کی نشانیوں کا سب سے بڑا گلدستہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، اور باقاعدہ اس ریفرنس کے ساتھ کہ اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ آپ کو یہیں ملے گا. تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم یکا یک پھیلتے جا رہے ہو انسان بن کر. وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے اندر ریلیکس کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمتا، اور اس نے آپس میں تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کا پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کو، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہانوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، تمہارا رات کو سونا. والنہاری وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، یہ محاورہ ہے قرآن مجید کا معاشی جدوجہد کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، یعنی جو آسمانی بجلی ہوتی ہے دکھاتا ہے ڈراتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے، یعنی بیک وقت دونوں کام ہوتے ہیں کہ بادل آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، خاص طور پر یعنی اس شدید گرمی کے موسم میں. کل پرسوں سے یہ جو ہوا چلنی شروع ہوئی تو ایک امید کہ بارش ہوگی، تو یہ کیا ہے، یہ اس بجلی کا امید کا پہلو ہے، اور ساتھ ہی جب وہ گرجتی ہے تو ایک دم جو ہے وہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، انسان کی جان نکلنے کو آتی ہے، یہ کیا ہی خوف ہے. تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرا کر اور امید دلا کر. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. ثم اذا دعاكم دعوتا, پھر وہ جو ہی جو ہی تمہیں بلائے گا ایک پکار سے, من الارض زمین سے, اذا انتم تخرجون, تو یک یک تم اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے زمین میں سے نکل آؤ گے, کل له قانتون, اور سب اسی کے مطیع و فرمان بردار ہیں. وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اور وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے, ثم یعیدہ, اور پھر وہ اسے دہرائے گا, یعنی ایک دفعہ موت تاری ہوگی اور پھر نئے سرے سے زندگی کا سائیکل اللہ تعالیٰ چلائے گا. وہو احون علیہ, اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے. ولہ المثل الاعلی, اور اس کی شان سب ہے, فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں, وہو العزیز الحکیم, اور وہ بالا دست حکمت والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے مثال تمہیں میں سے, یعنی تمہارے اندر سے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا, کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے شریک ہوں؟ یعنی غلام اس پر اس کا آقا کتنی ہی عنایات کر دے لیکن وہ رہتا غلامی ہے. اب اس کی طرف اشارہ کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اب اس مثال کے ذریعے سے سمجھائے گا کہ تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ تم بندے ہو, وہ آقا ہے, وہ رب ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہی میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے تمہارے لیے, حلکم مما ملکت ایمانکم, تو کیا تمہارے کوئی ایسے غلام بھی ہیں, من شرکا فیما رزقناہم, کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہارے شریک ہو جائیں؟ نہیں. فانتم فیہ سوا, کہ تم برابر ہو جاؤ. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ شریک جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہم جو ہماری دیہاتی زبان ہے پنجابی زبان کے محاورے میں, شریک کسے کہتے ہیں؟ یعنی خاندانی نظام کے اندر چچا اور تایا کے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ شریک کہلاتے ہیں, اس لیے کہ سٹیٹس کے اعتبار سے وہ آپ کے ہم پلہ ہوتے ہیں. باقی دوسرے رشتہ دار, خاص طور پر ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہم پلہ نہیں ہوتے. باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں, یعنی دادا کی اولاد جو ہے, وہ ہم پلہ ہے. فائنینشیل اپ ڈاؤن بھی ہو تب بھی وہ آپ کے ہم پلہ ہے, اس لیے کہ آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ میں تم سے سپیریئر ہوں. تو شریک کا لفظ جو ہے, یعنی کلاسیکل محاورے کے اندر خاندانی نظام میں آتا ہے چچا اور تایا کے بیٹوں کے لیے کہ وہ ہمارے شریک ہیں, ساڑھے شریک کا دیا گل, یعنی ان کے ساتھ جو اصل ٹکر ہوتی ہے انہی کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں اس کو ذہن میں رکھے گئی ہے کہ حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکا او فیما رزقناکم, جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارے شریک ہیں, فانتم فیہ سوا, کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ. یعنی جو غلاموں کی کیٹیگری کا ہوگا وہ فائنینشلی اونچا بھی ہو جائے تب بھی غلام رہے گا, اور جو چچا تایا کا بیٹا ہے وہ فائنینشلی نیچے بھی ہوگا تب بھی آپ کے ہم پلہ ہوگا, کس لیے کہ اس کا جو ذاتی اسٹیٹس ہے کف ہے وہ آپ کا, کہ آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ میں اونچی ذات کا ہوں وہ نیچی ذات کا ہے, اس لیے کہ جو خاندانی سٹیٹس آپ کا ہے وہی آپ کے چچا اور تایا کے بیٹوں کا ہے. تخافونہم, تو کیا تم اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو, کخیفتکم انفسکم, جیسے تم اپنوں سے ڈرتے ہو. یہ اب آگے وہ بات, یعنی جو چچا اور تایا کے بیٹے ہیں, ہمیشہ انسان کو اس خاندانی نظام میں کوئی خطرہ ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے, جبکہ غلاموں سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کذالک نفصل الآیات قومی یاقلون, یوں اللہ تعالی نشانیوں کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے عقل رکھنے والے سینسیبل لوگوں کے لیے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم, حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی, بغیر علم بے سمجھے بوجھے. فمن یادی من اضل اللہ, تو جسے اللہ بھٹکا دے, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہلت تصدیق سخت کر دے کہ جا دفع ہو جا, اسے کوئی ہدایت دے سکتا؟ وما لہم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ, بس تم اپنے چہرے کو یکسو ہو کر دین اسلام کے لیے سیدھا کر لے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے اس کائنات لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم, اور یہی مضبوط دین ہے, راہ راست ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ, درست رکھو اپنا رخ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. بتقوہ, اسی سے ڈرو. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرکوں میں سے کبھی نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, یعنی کون سے مشرک, یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے دین میں. وکانوا شیعا, اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اب دین میں پھوٹ ڈالنا کیا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین جو ہے وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے, عقائد, نظریات, عبادات, رسومات, آئلی زندگی, معاشی زندگی اور سیاسی زندگی, یہ سب جو ہیں وہ دین کے دائرے کے اندر ہیں. لیکن اگر دین کے حصے وکھرے کر دیے جائیں کہ جی یہ چیزیں تو ہم دین کے مطابق کریں گے لیکن کاروبار اپنی مرضی سے کریں گے, شادی خاندانی رواج کے مطابق کریں گے, اور حکومت ویسٹ سے جو بھی نظام درآمد کیا ہوا اس کے مطابق کریں گے, تو یہ کیا ہے, دین کے حصے بکھرے کرنا ہے. وہ ہمارے ایک وزیر اعظم مرحوم, انہوں نے کہا جی اسلام میرا دین ہے, جمہوریت میری سیاست ہے, اور سوشلزم میری معیشت ہے. تو اس پر شورش کشمیری صاحب نے تبصرہ کیا تھا کہ جی سیاست تو ہو گئی جمہوریت, کہ معیشت تو ہو گئی سوشلزم, کہ دین رہ گیا صرف ختمے تھے نکاح دے واسطے. یہ کیا ہے, یہ دین کے حصے بکھرے کرنا ہے. اور کم و بیش ہم سب کا معاملہ یہی ہے کہ ہم دین جو ہے وہ صرف نماز, روزہ, حج, زکات, اور پیدائش پر ہم اذان دیں گے اور مرنے پر ہم جنازہ پڑھ کے اسے دفن کریں گے, باقی اس کے درمیان دین کہیں نہیں ہے. یعنی آج سے 30-40 سال پہلے, یعنی مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو اکثر قریب جو مسجد تھی اس میں کوئی نہ کوئی شخص وقتاً فوقتاً امام صاحب سے آ کے پوچھتا رہتا تھا کہ جی بچے نو کاروبار بنا کے دینا ہے, اے کم ٹھیک ہے. اب کہاں کا مولوی اور کہاں کا فتویٰ اور کہاں کا اخبار میں اشتہار پڑا, او یس بڑی زبردست اپرچونیٹی آ گئی, فٹافٹ دے دو درخواست. ہوتے یعنی یہ جو سودی نظام ایسے تھوڑا رائج ہوا ہے, یعنی سب سے پہلے تو دین کے حصے بکھرے ہوئے ہیں. یعنی کاروبار, ملازمت, معیشت, اس کو دین سے خارج کیا گیا. پھر معاشرت جو ہے وہ بھی دین سے خارج ہو گئی, تب جا کے دین کا بیڑا غرق ہوا. تو دین کے وہ لوگ کے جنہوں نے حصے دین کے حصے, ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرکوں میں سے نہ ہونا, یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہ کہ جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کیے اور گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے اس پر راضی ہے. پھر آگے جا کے اہل دین کے اندر بھی ڈویژن ہو گئی. یعنی کچھ فقہا جو صرف دین کے ظاہر سے متعلق ہو گئے, انہوں نے جو بھی واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیا, اور جو صوفیاء کرام تھے انہوں نے وہ جو لائٹ چیزیں تھیں وہ لے لی لیکن شریعت کو بائی پاس کر دیا. یہ دین کے بھی حصے بکھرے ہوئے. حالانکہ مطلوب کیا ہے, احکام کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن للہیت, تقوی, ایمان کی مضبوطی, دنیا پرستی کو دل میں سے پھرچنا, یہ سب بیک وقت کرنے کے کام ہیں کہ انسان شریعت پر عمل کرے. لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے موٹیویشن جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے, وہ آخرت کی یاد سے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دل میں بٹھانے سے ملتی ہے. تو تو اکیلی شریعت جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کرتی، اور اگر شریعت کو بائی پاس کر کے ان چیزوں کو لیا جائے تو بھی دین جو ہے وہ ایک اس کا حلیہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
بسنتهم جلا نوري بهدي الحق أرشدنا.